الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بہت واضح طور پہ اپنی توحید کے اثبات کے لیے اور شرک کی نفی کے لیے ایک ہی مضمون کی آیات نازل فرمائی ہیں. اور ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی. ان میں سے سورہ انعام میں پھر اس کے بعد دسویں پارے میں سورہ یونس میں پھر اس کے بعد چودھویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ النحل میں پھر انیسویں پارے میں سورہ الفرقان میں پھر پانچواں مقام سورہ سبا میں ہر مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں ہم دو گروہوں کو الگ الگ کر دیں گے. ایک وہ ہیں جو عابد ہیں، ایک وہ ہیں جو عبادت کرتے رہے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں نہایت محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے معبود کو پکارا ہے، اور دوسری لائن میں ہم ان کو لے آئیں گے جن کی عبادت کی گئی ہے. ایک طرف وہ جو عبادت کرنے والے اور ایک طرف کو وہ جن کی عبادت کی گئی ہے. اور یہ جو لوگ عبادت کرتے رہے تھے، جو ہی اپنے معبودوں کو دیکھیں گے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار، یہ ہیں وہ لوگ جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں. مثلا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا اور عیسائی پکاریں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ ہے تیرا وہ پاک پیغمبر علیہ السلام جس کی ہم عبادت کرتے رہے اور تیرے ساتھ اس کی رشتہ داری کو ثابت کرتے رہے. پھر وہ دیکھیں گے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ہوگی، پھر ایک اور گروہ دیکھے گا جس نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہوگی، پھر ایک گروہ دیکھے گا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کی ہوگی. تو اللہ کے سارے نیک بندے ایک طرف اور ان کی عبادت کرنے والے ایک طرف، اور وہ نامزد کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہیں وہ تیرے پیارے بندے جن کی ہم عبادت کرتے رہے. عبادت کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اس کی پرستش شروع کر دے. ہم اسے مشرک کہیں یا نہ کہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے حکم پر غیر کے حکم کو ترجیح دینا اور اللہ جس عبادت اس کے شایان نشان اور لائق ہے اس محبت کو کہیں اور خرچ کرنا، یہ محبت میں شرک کہلاتا ہے، اگرچہ مفتی اس کے مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی جائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو تو فوراً مغرب کی نماز پڑھو. اب اسے کسی کی محبت نے دعوت دی ہے اور وقت بھی وہ رکھا ہے جو عین مغرب کا وقت ہے، تو سوچو اس کے لیے کشمکش کا عالم کہ ایک طرف خدا بلا رہا ہے اور ایک طرف کوئی محبوب یا محبوبہ بلا رہی ہے. نماز کی پرواہ نہیں، لیکن اس کا ٹائم کہیں اور نہ لگ جائے، یہ شرک کی قسم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہی اپنا سر اٹھاتا ہے. سر اٹھانے کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جتنے بھی عبادت کرنے والے سورج کی اسے سجدہ کریں، ساتھ ہی ساتھ شیطان کو بھی سجدہ ہو جائے. شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی گئی، اس لیے منع فرمایا گیا کہ عین غروب آفتاب کے وقت اور عین طلوع آفتاب کے وقت اور عین اس وقت جب ظہبۂ کبریٰ ہوتا ہے تو سجدے کی طرح کی کوئی عبادت نہ کی جائے. اس لیے کہ جو لوگ سورج سے محبت کرتے ہیں، سورج کے طلوع، زوال اور غروب میں وہ لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، تو اس ضمن میں شیطان کو سجدہ ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت ہوئی. سو محبت خود شرک کی قسموں میں سے ایک قسم بن جاتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. ہم اسے وہ شرک نہیں کہتے جو شرک انسان کے نکاح کو باطل کر دے اور اسے ایمان سے خارج کر دے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ ظاہر میں صورت میں کسی کو اس کا شریک بنانا ہے یا نہیں بنانا. اسی لیے کفر دون کفر، امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے چھوٹا کفر اور بڑا کفر. کفر کے چھوٹے درجے کی چیزیں، کفر کے بڑے درجے کی چیزیں، کم درجے کا ایمان اور زیادہ درجے کا ایمان. تو اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں میں یہ کہتا ہے کہ ایک طرف یہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف وہ ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ کنا ایانا یعبدو، اے پروردگار ہم ان کی عبادت کرتے تھے. فالقوا الیہم القول، واللہ کے نیک بندے اس بات کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ما کانوا ایانا یعبدون، اے پروردگار یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ تو اپنی گمراہیوں میں جس کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے، قیامت کے دن یہ معاملہ واضح ہو جائے گا اور اللہ نے کہا زیلنا، ہم توڑے دیں گے، توڑ دیں گے ان کے اور ان کے درمیان تعلقات کو ختم کر دیں گے، اور محبت کی وجہ سے دعویٰ کریں گے اے خدا ان کی عبادت ہم کرتے رہے، اور وہ کہہ دیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو. قرآن کریم کی 5-6 آیات جو ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے گنی گئی ہیں، اس لیے کہ اللہ اگر قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے رہے یا نہیں، سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عبادت کرنے والے وہ غالی آدمی جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل جانتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم آدمی اور شخص اور شخصیت نہیں ہے جتنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ سب کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ سارے جو عبادت کرتے رہے، اگر خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے پروردگار یہ عبادت کرتے تھے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے ان ان چیزوں کی عبادت ہوتی رہی تو ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ کہ پروردگار عبادت ہوتی رہی. اب وہ کہیں گے ایک جواب تو یہ کہ اے پروردگار ہمیں تو ہماری عبادت تو یہ لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے رہے. اور پھر جواب پورا ہوگا جس آیت میں یہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے اے پروردگار ان کی عبادت کی تو ہمیں خبر بھی نہیں ہے. اس لیے جتنے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں, خواہ وہ نبی ہو, خواہ وہ ولی اللہ ہو, خواہ وہ خدا کا کوئی بھی اچھا یا فرضی بندہ ہو, جو جس کی بھی عبادت کرتا رہا ہے خدا اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا. یہ محبتیں اور تعلق کبھی شرک سے زیادہ, شرک کے قریب جا پہنچتے ہیں. آپ سوچیں یہ اشعار جو قوالیوں میں کبھی کبھی پڑھے جاتے ہیں, اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, خدا کے پاس توحید کے علاوہ کیا چیز ہے؟ خدا اس کائنات کا مالک تھوڑے ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو. جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے, ولیعوذ باللہ جو بھی دین اور دنیا میں مجھے چاہیے ہوگا میں تیری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لوں گا. یہ کائنات اللہ کی تھوڑی ہے, یہ تو ان کی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کو چلانے والے اور اس ساری دنیا کے فیصلے کرنے والے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں, مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے, کہیں اور چلے جاؤ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پوری کائنات کو رزق دینے والے حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں, تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ پھر خدا کون ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے اے پروردگار ہم ان کی عبادت کرتے رہے, ہماری گواہی تو ہم بھی کہیں گے یار عبادت کرتے رہے, وہ کہیں گے ہمیں تو پتا بھی نہیں. ان کنان عبادتہم لغافلین, اے پروردگار ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کون عبادت کرتا رہا, ہمیں سرے سے خبر ہی نہیں ہوئی. پیچ یہاں پڑتا ہے کہ یہ کرتے رہے, وہ کہتے ہیں عبادت کی نہیں ہمیں خبر ہی نہیں. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ بھی سچ کہتے ہیں, یہ عبادت کرتے رہے ہیں. اس آیت کو دو جملوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب بہت دستیلوی رحمۃ اللہ نے حل کیا ہے. اللہ نے بڑی گہری سمجھ انہیں دی تھی, وہ اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے تھے, اللہ کے ان پاک اور محبوب بندوں میں سے تھے جن سے خدا نے انتہائی زبردست کام لیا. اور وہ اتنے پوشیدہ رہے, اللہ نے انہیں ان اپنے بندوں کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ دین کی تمام تر خدمت کے باوجود ایک صفحہ نہیں لکھا جا سکتا کہ ان کے حالات کیا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے, اور ان نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین قرآن کریم لے کر ان پر نازل ہوئے. سچے اور صحیح خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے, جسے یا تو وہ خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے. اللہ کو اپنے جن بندوں سے محبت بہت ہوتی ہے, کبھی یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس نیک اور اچھے خواب کو خود نہیں دیکھتے, وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو دکھا دیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اردو زبان میں کنائے کی بات ہوتی ہے, کیا کنائے میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب کبھی آتا ہے اور پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں دیر سے آئے, اور کہتا کسی اور سے ہے کہ آج کل تو لوگ بہت دیر سے آ رہے ہیں. تو کنایا تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے, زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. پوچھنا ان سے ہے کھانا کھایا یا نہیں, پوچھتا کسی اور سے ہے کہ آج پتہ نہیں لوگوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. اب یہ محبت کا ایک انداز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے جو کچھ اسے عنایت فرمانا ہوتا ہے اس کی والدہ کو دکھا دیتے ہیں، والد کو دکھا دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے سیدھی طرح مجھے ہی دکھا دے کیا ہونا ہے، میں زیادہ خوش ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، محبت کا اظہار تو یہ بھی ہے کہ تم خود دیکھو، اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دکھایا جائے تمہارے لیے. تلمذی کی روایت میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حقیقت میں یہ بھی بتایا، اور خواب ہی کے حقائق میں سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کو جو کچھ دکھاتے ہیں، خدا کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس انسان پہ، وہ عذاب کی بھی ہوتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اس کی تشریح میں نہیں جاتی. تو پیش وہی پڑتا ہے کہ عبادت کرتا رہا، وہ عبادت انہیں پہنچی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ انہوں نے بالکل عبادت کی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین قرآن لے کے ان کے پاس آئے ہیں، تو اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا بھیا خواب میں یہ دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے بھیا کہ اللہ آپ سے کوئی بہت عظیم شان خدمت قرآن پاک کی لے گا. چند دن کے بعد وہ خواب ظاہر ہونا شروع ہوا. ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کرنی تھی، اور بس کوئی باقی تو تھا نہیں، اپنا سارا سامان جو کچھ بھی تھا اپنی بیٹی اور باقی لوگوں میں تقسیم کیا، اور اکبری مسجد دلی میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے، اور فرمانے لگے کہ بابا صاحب نے ترجمہ کیا تھا فارسی میں، میں کیوں نہ اب اس زمانے کی نئی زبان آئی ہے اور وہ اردو ہے، اردو میں ترجمہ کر دوں. اور ترجمہ کیا ہے، کمال کی چیز کی ہے. اگر اللہ قرآن کریم کو امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے امام تھے، لوگ کہتے تھے کہ قرآن اگر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوتا تو عربی کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن میں شامل ہو، وہ اتنے فصیح و بلیغ. اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن کریم کے اردو میں ان کی زبان میں دلی میں آتے. کمال کیا ہے، کمال کیا ہے. اس پہ کیا آپ انسان کی تعریف کرے رحمہ اللہ. اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگے. 1205 ہجری میں ان کا ترجمہ مکمل ہوا. 1205، 1305، 1405 اور اب 1445 سمجھ لیجئے. تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ تقریباً 250 سال پہلے لکھا گیا، اور دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو قرآن کریم کو اردو میں سمجھنا چاہے اور اس ترجمے کی طرف رجوع نہ کرے. 30-30 تفسیریں کبھی دیکھنی پڑتی ہیں. ہوتا تھا ایسے، اب نہیں ہوتا، کہ اصل مطلب یہاں پہ کیا ہے. اور پھر خیال آیا کہ حضرت کے ترجمے کو دیکھیں. ایک ترجمہ دیکھ لیا، 45 تفسیروں کے بعد اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اچھا یہ لفظ استعمال کیا ہے، دلی کی اردو میں اسے یہ کہتے ہیں. اب حضرت نے مسئلے کو حل کر، انگریزوں نے اس مسجد کو مٹا دیا تھا اور مٹی میں دبا دیا تھا. ہم ہندوستان گئے تو ہم نے ملکہ وکٹوریا کے بت سے پیدل چلے. ایک جگہ لکھا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ مسجد ملکہ وکٹوریا کے بت سے اتنے قدم پہ ہے. ہم جب چلے اس وکٹوریا کے بت سے تو ہم نے دوستوں سے عرض کیا کہ یہاں ہونی چاہیے وہ مسجد. اللہ کی شان ہے کہ اب انڈیا میں جب آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی تو ٹھیک اسی جگہ پہ وہ مسجد نکل آئی. اس مسجد کے لوٹے تک سلامت تھے، اوپر سے مٹی ڈالی گئی تھی، گنبد سلامت تھے، اور مٹی میں اسے بالکل بھرتی کر کے ختم کر دیا گیا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے 2 سطروں میں اس جملے اس مسئلے کو حل کیا. مسئلہ کیا ہے، پرابلم وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سے پوچھے ہم کہیں گے اے پروردگار عبادت کرتے رہے. حضرت نے اس پہ لکھا کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، وہ بزرگ بے گناہ ہیں. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. شیطان سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے نا، اور سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، شیطان مفت کے مزے میں کہ میری بھی عبادت ہو رہی ہے. حضرت بس اتنی سطر لکھی ہے سورہ النحل میں 14 پارے میں، آپ جا کر کھولیے اور اس کے نیچے پڑھ لیجئے. حضرت تشریح میں رحمہ اللہ اتنے ہی لکھا ہے کہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس نے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا، عبادت کی، ماتھا ٹیکا، اور جو بھی خرافات ہیں وہ کی. وہ بزرگ رات کو اس کے خواب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز مانگی تھی، ہماری عبادت کی، میں تم سے بڑا خوش ہوں اور یہ تمہارا کام ہو جائے گا. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ حضرت نے کہا تھا یہ کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا. وہ شیطان جو ہے وہ اس بزرگ کی کسی کی بھی صورت میں آتا ہے، اس بزرگ کی اصلی صورت میں آئے یا نقلی صورت میں آئے یا اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ شیطان ظاہر کر کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری عبادت سے خوش ہوں. وہی نام اس نے رکھا کہ میں فلاں بابا ہوں، اور اسی کے نام پہ اس نے اس سے شرک کروا لی. سارا دن تبرہ کرتا رہتا ہے، جناب وکر اور عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سب کو گالیاں، اور رات کو دیکھتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں بہت خوش ہوا ہوں تمہاری عبادت سے قبول ہو گئی. اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم خود عقل سے کام لو یار، یہ باتیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ کے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سب و شتم ہوا تھا وہ ٹھیک چیز ہوئی تھی؟ یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ جو اب پوپ ہے، اس پوپ سے بھی پہلے جو دو پوپ گزرے ہیں وہ بہت، فرانسس کے کیا نام تھا، بہت مشہور ہوا، دنیا میں اس کا دورہ کیا، اور اس کی وفات کا جب وقت قریب آیا، ٹائم رسالہ جو انگلش کا نکلتا ہے، اس نے اس کے وفات کی ساری تفصیل دی ہے، وہ ہماری لائبریری میں بھی محفوظ ہے. اس سے کہا دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو، سب چیزیں کھول دی گئیں، اور اس سے کہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مہمان آئے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. اب یہ کیا چیز ہے؟ اب ساری زندگی جس چیز کی عبادت کرتا رہا وہ عبادت کسی صورت میں سامنے آ گئی اس کے، وگرنہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا شرک سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مسئلہ دوسرا رہ جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کون کرتا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حرکتیں کبھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی جنات کی طرف سے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں کہ میں کہوں گا ان سے کہ اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، میرے یہ بندے میرے ساتھ شرک کر رہے تھے، شیطانوں تم نے یہ حرکت کی تھی، میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. کمال ہے محبت کا، جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر کر دینا ہے اور جن کو شدید ترین سزا دینی ہے جو شرک کر کے اس کے ساتھ مرے ہیں، ان کو بھی کہتا ہے کہ میرے بندے. یہ کہہ دیتے نا ان بندوں کو پھر بھی کوئی بات نہیں، عزلت تم عبادی ہا اولا، میرے بندے. یہ نسبتیں بڑا تعلق پیدا کرتی ہیں، یہ نسبتیں دیکھنی پڑتی ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تمام تر چیزوں کے باوجود یہ نسبت دیکھنی پڑتی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہرحال دیکھا. مضمون بھی نامکمل رہتا ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات بھی یاد آتی ہے. حدیث تو وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اللہ نے یہودیوں کی حکومت اور ان کے ہاں رسالت جمع کر دی. یہ پہلا ہاتھ ہے جس پہ یہودیوں کے کوئی 600 قبیلے متفق ہوئے اور سب نے حضرت کی نبوت کو مانا. آخری عمر کے حصے میں عرض کیا کہ پروردگار عالم آپ کے لیے ایک عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں, یہ مسجد اقصی, اس جگہ کو منتخب فرمایا اور عرض کیا کہ یہ جگہ منتخب کی ہے, میری دانش میں یہ زمین ہے جو آپ نے ہمیں دیا عبادت کے لیے. جس طرح بیت اللہ ہمیں دیا اللہ نے, یہودیوں کو اللہ نے وہ زمین دی تھی. تو عرض کیا کہ اللہ یہاں عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا داؤد تم نہیں بنا سکتے. بڑے حیران ہوئے کہ میرے پروردگار مجھے اپنے مسلک مذہب کے مطابق ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں. فرمایا انہیں عرض کیا پروردگار میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ میں اس شرف سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا میرے پروردگار میں نے 600 قبیلوں سے جو لڑائیاں کی اور جن کو مارا ہے یہ سب تیرے ہی تو حکم تھا, میں نے کب کسی کو قتل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ مارا تو نے میرے حکم سے ہی ہے, لیکن تھے تو یہ بھی میرے ہی بندے. اس لیے قیامت میں جنہیں مشرکین کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر کرنا ہے, اس کا کرم اس کی محبت دیکھو. جنوں سے کہتا ہے ازلل تم عبادی ہا اولائے, میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا. اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے موقع پہ کہ فرشتے کہیں گے بل کانو یعبدون الجن, اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, ہم تو فرشتے ہیں. اس لیے کبھی شیاطین صورت بدل کے آتے ہیں, کبھی جنات صورت بدل کے آتے ہیں, کبھی خود اللہ کی رحمت کسی اور صورت میں آتی. اپنے شیخ جن سے محبت ہوتی ہے صوفی کو سالک کو, وہ شیخ کی شکل میں خدا کی رحمت آتی ہے. خدا کی اصل رحمت کو دیکھ لے تو خوشی سے مر نہ جائے, دل پھٹ جائے. اس لیے اس کو اس صورت میں رحمت دکھائی جاتی ہے جو صورت اس کو بہت اچھی لگتی تھی. نفرتیں دوریاں دشمن کی شکل میں نظر آتی ہیں کہ دشمن میرے گھر آیا. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ کہ اب دشمنیوں میں, اور یہ بھی کہ دشمن محبت میں تبدیل ہو جائے گا. کچھ بھی ہو لیکن اصل چیز کو دکھانے کی بجائے صورت میں دکھاتے ہیں. تو اس لیے خدا کی رحمت بھی اپنا روپ دھار لیتی ہے, خدا کا عذاب بھی اپنا روپ دھار لیتا ہے. پچھلی مرتبہ مثال آپ سے عرض کی تھی نا, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب عذاب آیا تو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اس لیے آیا کہ یہ بدبخت خوبصورت لڑکوں سے مانوس تھے, ان چہروں کو دیکھنا پسند کرتے تھے. اللہ نے کہا لو پھر عذاب بھی اسی صورت میں آئی. اس لیے یہ خدا کی توحید ہے. اور کبھی کبھی بالکل سامنے ایک چیز آ جاتی ہے, شیطان انسان کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ بالکل پریشان نہ ہو, یہ چیز ہو جائے گی. خدا کی رحمت ماں کی صورت میں آ جاتی ہے. کیا کافر اور کیا مسلمان, کسی کی کوئی قید نہیں ہے ان سب چیزوں میں. عین ممکن ہے کہ خدا کی رحمت ہندو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں دکھائی جائے, اور عین ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو فرعون دکھایا جائے ظلم اور عذاب کی وجہ سے. یہ سب امتحان ہے. اس لیے ہمیشہ قوت سے کتاب و سنت کو پکڑے رہنا چاہیے, اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے, ان امتحانات سے بچے. انڈیا کے بہت مشہور صحافی کلدیپ نیئر, ان کو حکومت نے گرفتار کر لیا پاکستان میں، جیل چلے گئے، اندرا پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو غلط فہمی ہو گئی، تو والدہ کا خط آیا ہندوستان سے کہ گجرات میں فلاں محلے میں جہاں تم پیدا ہوئے تھے وہاں اس گلی میں چلے جاؤ، اور اس گلی میں وہاں فلاں حضرت کا مزار ہے، اور تقسیم سے پہلے میں ہر جمعرات کو مسلمانوں کی طرح وہاں جاتی تھی، چادر چڑھاتی تھی، سب چیزیں کرتی تھی. وہاں سے ایک تو چادر لے آنا حضرت کی قبر پہ جو بچھی ہوئی ہو، اور ایک یہ کہ میرا سلام کہنا اور وہاں پر جھاڑو دے آنا. جب آزادی ملی تو کلدیپ لکھتے ہیں کہ میں گیا گجرات گلیوں میں پوچھتا رہا، وہاں گیا تو ایک صاحب تھے جو کپڑے سی رہے تھے، ان کی دکان تھی. میں نے انہیں پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی کسی بزرگ کی جگہ نہیں ہے، گلی بھی وہی، میری جائے پیدائش بھی وہی. میں اب حیران، تو ایک بوڑھے آدمی سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میں تمہیں بتا تو دوں مگر یہ نہ بتانا کس نے بتایا. میں نے کہا جی آپ کہیں. انہوں نے کہا یہ زمین یہاں پہ حضرت کی قبر ہے، اور اس پہ لوگوں نے جبرن قبضہ کیا ہے تقسیم کے بعد، اور دیوار آگے چڑھا دی ہے. اس کو جو کپڑے سی رہا ہے، اس دیوار کو اگر توڑ کے نہ پیچھے جاؤ گے اس کے تو ایک قبر تمہیں نظر آئے گی، وہ ہے. عزت احترام اب آزاد جو ہو گئے تھے، تو انہوں نے کسی پولیس افسر سے دیوار ذرا سی توڑی، پیچھے قبر نکل آئی. کلدیپ کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور سارا کچھ کیا جو والدہ نے کہا تھا، جھاڑو واڑو دے کے میں جب پہنچا تو والدہ نے مجھے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ فلاں جمعرات کا جو دن ہے اس دن تم ہندوستان پہنچ جاؤ گے، تمہاری آزادی قریب ہے بیٹے، گھبراؤ نہیں. تو میں نے والدہ سے جا کے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا. انہوں نے کہا وہ جو حضرت تھے وہ آئے تھے مجھے خواب میں اور کہا تمہارے بیٹے کو فلاں دن رہائی مل جائے گی، تم پریشان نہ ہو. میں بہت پریشان تھی. دیکھو خدا کی رحمت نے اس کی والدہ کی شکل اختیار کی اور اس بے قرار عورت کو قرار دینے کے لیے اللہ نے بتا دیا اسے کہ یہ ہونا ہے. اس نے اپنے عقیدے کے مطابق جو شرک کے کام کرنے تھے کیے. اس لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آئے تھے، حضرت میری مدد کی ہے، میرا یہ کام ہو گیا، ہم اسے کیسے کہیں کہ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں وہ جو تم نے دیکھا تھا نا بھیا، وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ خدا کی مہربانی، خدا کی رحمت تھی جو اس صورت میں آئی. ایسے نہ ہو کہ اب کربلا میں جا کے حضرت کی قبر کی عبادت کرنے لگو، سجدہ کرنے لگو. سنبھالو اپنے آپ کو، سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے. خدا کی توحید وہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش آ. یہ ہے الہ، الہ الناس سے چلے تھے کہ لوگوں کا معبود، معبود وہ جس کے اختیارات بھی کلی ہیں، اور معبود وہ جس کا علم بھی کلی ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر اس پہ بات